السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
اور بھارت کے درمیان سرحد پر کشیدگی. پاکستان کا اقوام متحدہ کے فوجی مبصر گروپ سے احتجاج. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں اسرائیل نے جنوبی لبنان میں اس جگہ پر گولہ باری کی ہے جہاں سرحد کے نزدیک ایک دھماکہ ہوا تھا جس میں متعدد اسرائیلی فوجی زخمی ہو گئے تھے. اور شام کے سرحدی قصبے کوبانی پر اسلامک اسٹیٹ جنگجوؤں کا قبضہ ہونے کے قریب ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. بھارتی اور پاکستانی فورسز نے منقسم کشمیر کے لائن آف کنٹرول پر منگل کے روز بھی ایک دوسرے پر فائرنگ کی ہے. پیر کے روز شروع ہونے والی تازہ ترین فائرنگ میں 9 شہری ہلاک ہو گئے تھے، جو ایک عشرے کے دوران ہلاکتوں کی سب سے بڑی تعداد ہے. کچھ شہری زخمی بھی ہوئے ہیں. بھارت کی بارڈر سیکیورٹی فورس کے ڈائریکٹر جنرل ڈی جی پھاٹک نے منگل کے روز اخبار نمائندوں کو بتایا کہ پاکستانی فوجیوں نے 40 بھارتی فوجی چوکیوں کو نشانہ بنایا. ان کا کہنا ہے کہ تازہ ترین فائرنگ کے باعث سینکڑوں دیہاتی جو سرحد کے ساتھ رہ رہے تھے اپنا گھر بار چھوڑ گئے ہیں. پھاٹک نے کہا کہ دیہاتی اپنے تحفظ کا مطالبہ کر رہے ہیں. بھارتی عہدیداروں نے پاکستانی فوجیوں پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے بھارتی علاقے میں مارٹر گولے پھینکے اور مشین گنوں سے فائرنگ کی. بھارت کے جونیئر وزیر داخلہ کرن رجو نے کہا کہ بھارتی فوجی جوابی فائرنگ کر رہے ہیں. اسی اثنا میں پاکستان نے اقوام متحدہ کے فوجی مبصر گروپ کے پاس احتجاج درج کرایا ہے، جس میں بھارتی فوج کی طرف سے فائرنگ کی ابتدا کرنے کا الزام لگایا گیا ہے. دونوں ملکوں کے درمیان اس کے بعد سے کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے، جب بھارت نے پاکستان کے ساتھ بات چیت منسوخ کر دی تھی. بھارت کا الزام تھا کہ پاکستانی ہائی کمشنر نے کشمیری علیحدگی پسندوں سے بات چیت کی ہے. بھارت کا کہنا تھا کہ پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ نئی دہلی سے بات چیت کرنا چاہتا ہے یا علیحدگی پسندوں سے. پاک بھارت سرحد پر دونوں ملکوں کی جانب سے فوجی جھڑپ پر پاکستان نے بھارت سے شدید احتجاج کیا ہے. پاکستان کی حکومت کے مطابق بھارت کی یہ کاروائی بلا اشتعال تھی. امریکہ نے بھی بھارت اور پاکستان کے درمیان ان تازہ جھڑپوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان نے کہا ہے کہ اس نے بھارت کی جانب سے مبینہ بلا اشتعال فائرنگ پر اقوام متحدہ کے فوجی مبصر گروپ سے شدید احتجاج کیا ہے. پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR کی جانب سے منگل کو جاری کیے گئے ایک بیان کے مطابق اقوام متحدہ کا فوجی مبصر گروپ پاکستان اور بھارت میں متاثرہ علاقوں کا دورہ کرے گا. ادھر پاکستانی وزیراعظم کے مشیر برائے قومی سلامتی اور امور خارجہ سرتاج عزیز نے کشمیر میں لائن آف کنٹرول اور پاکستان اور بھارت کے درمیان ورکنگ باؤنڈری پر فائرنگ کے حالیہ واقعات پر تشویش کا اظہار کیا ہے. سرتاج عزیز نے بیان میں بھارتی حکومت پر زور دیا کہ وہ فوری طور پر جنگ بندی پر عمل کرے اور امن و امان کو بحال کرنے میں مدد کرے. وزارت خارجہ سے جاری بیان میں کہا گیا کہ وزیراعظم نواز شریف کی حکومت حت الامکان تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے اور پاکستان نے بھارت کی جانب دوستی کا ہاتھ بھی بڑھایا. بیان کے مطابق بھارت کی جانب سے خارجہ سیکٹری سطح کے مذاکرات کی اچانک منسوخی سے پاکستان کی طرف سے امن کی کوششوں کو دھچکا لگا. سرتاج عزیز نے کہا کہ اقوام متحدہ کے فوجی مبصر گروپ کو بھی امن و امان یقینی بنانے کے لیے جنگ بندی کی نگرانی میں اپنا ضروری کردار ادا کرنا چاہیے. ادھر پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ایک سرحدی ضلع سیالکوٹ میں بھارت کی سرحد کے قریب چاروا سیکٹر میں منگل کو بھی فائرنگ کی اطلاعات ملی، جن میں مزید 3 پاکستانی زخمی ہو گئے، جبکہ کشمیر کو منقسم کرنے والی لائن آف کنٹرول پر اطلاعات کے مطابق پاکستانی فورسز کی مبینہ فائرنگ سے 4 بھارتی شہری زخمی ہوئے. اس سے قبل اتوار کو سیالکوٹ میں ورکنگ باؤنڈری پر پاکستانی اور بھارتی فورسز کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں 8 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جن میں سے 4 پاکستانی جبکہ 4 بھارتی شہری بتائے گئے. امریکی محکمہ خارجہ کی ایک ترجمان نے فائر بندی کی ان خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان اور بھارت کے درمیان بات چیت پر زور دیا تھا. پیر کی شب پاکستانی وزارت سارجہ کے ایک بیان میں ورکنگ باؤنڈری کے قریب چارواں سیکٹر پر بھارتی فورسز کی مبینہ بلا اشتعال فائرنگ کی مذمت کرتے ہوئے اس پر بھارت سے احتجاج بھی کیا گیا۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے اس کے چار شہریوں میں دو بچے اور ایک خاتون بھی شامل ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ پاکستان نے سفارتی ذرائع سے اس واقعے پر احتجاج کے علاوہ زور دیا کہ بھارت فائر بندی کی خلاف ورزی بند کرے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے بیان میں دعویٰ کیا گیا کہ اکتوبر کے مہینے میں بھارتی فورسز کی جانب سے سرحد پر فائر بندی کی 6 خلاف ورزیاں کی جا چکی ہیں۔ دونوں جانب سے ایک دوسرے پر اس سے قبل بھی فائر بندی کی خلاف ورزی میں پہل کرنے کے الزامات عائد کیے جاتے رہے ہیں۔ حالیہ مہینوں میں ورکنگ باؤنڈری اور لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کے تبادلے کے واقعات میں اضافہ بھی دیکھا گیا ہے، جس میں دونوں جانب سے متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں۔ 2003 میں بھارت اور پاکستان کے درمیان کشمیر کے متنازع علاقے کو تقسیم کرنے والی لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کے واقعات کی روک تھام کے لیے فائر بندی کا معاہدہ طے پایا تھا، جس پر بیشتر وقت دونوں جانب سے عمل درآمد کیا جاتا رہا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اسرائیل نے جنوبی لبنان میں اس کے بعد گولہ باری کی ہے جب سرحد کے نزدیک ایک دھماکہ ہوا جس سے متعدد اسرائیلی فوجی زخمی ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے بتایا کہ منگل کے روز سرحد کے گشتی دستے کے دو فوجی اس وقت زخمی ہوئے جب شامی سرحد کے نزدیک شیبا فارمز کے قریب بارودی آلے میں دھماکہ ہوا۔ اس ہفتے کے آغاز میں اسرائیلی فوج نے اسی علاقے میں گولی مار کر لبنانی فوجیوں کو زخمی کر دیا تھا۔ اسرائیلی فوج نے اس سے پہلے سرحد پر خلاف ورزی کا الزام لگایا تھا۔ لبنان کی فوج نے کہا ہے کہ ایک فوجی چوکی اسرائیلی فائرنگ کی زد میں آئی، جس سے ایک فوجی زخمی ہوا۔ ترکی کے صدر نے بتایا ہے کہ شام کے سرحدی قصبے کوبانی پر اسلامک اسٹیٹ جنگجوؤں کا قبضہ ہونے والا ہے۔ کرد فورسز 3 ہفتے سے اس قصبے کا دفاع کر رہی تھیں، لیکن ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے منگل کے روز انتباہ کیا کہ شدت پسند کٹر سنی جنگجو گروپ شامی ترک سرحد پر واقع اس قصبے کا کنٹرول حاصل کر لے گا اگر اس کے خلاف زمینی فوجی کارروائی نہ کی گئی۔ امریکی قیادت میں اتحادی گروپ کے فضائی حملے اور کرد ملیشیا اسلامک اسٹیٹ جنگجوؤں کو اس قصبے کوبانی سے پیچھے دھکیلنے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ برطانیہ میں قائم شام کے انسانی حقوق کے نگراں گروپ کا کہنا ہے کہ کم از کم 400 افراد 3 ہفتے کی لڑائی میں ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں 20 شہری شامل ہیں۔ انسانی حقوق کے مبصر گروپ کا کہنا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ گروپ کے 219 ارکان ہلاک ہوئے ہیں، جو اس کی اب تک سب سے زیادہ اموات ہیں، جبکہ کرد فورسز کے 173 سپاہی ستمبر سے اب تک کی لڑائی میں مارے گئے ہیں۔ لڑائی کے 22,000 افراد ہمسایہ ترکی میں پناہ کے لیے چلے گئے ہیں۔ صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ امریکہ میں ایبولا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ان کی انتظامیہ نئے اقدامات تجویز کر رہی ہے۔ پیر کے روز نیشنل سیکیورٹی ٹیم کے ساتھ اجلاس میں مسٹر اوباما نے کہا کہ حکام امریکہ اور مغربی افریقہ دونوں ملکوں کے بین الاقوامی مسافروں کی مزید چھان بین کے لیے کام کر رہے ہیں، جبکہ مغربی افریقہ میں اس مرض سے سیرالیون سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے۔ واشنگٹن سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ریچرڈ گرین اور سیرالیون سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ایڈم باٹیا کی رپورٹوں کے ساتھ نیلوفر مغل۔
امریکی صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ ان کی انتظامیہ امریکہ میں ایبولا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے نئے اقدامات پر غور کر رہی ہے۔ پیر کے روز قومی سلامتی کی ٹیم کے ساتھ ایک ملاقات میں مسٹر اوباما نے کہا کہ حکام مغربی افریقہ اور امریکہ بھر کے بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر مسافروں کی اضافی اسکریننگ کے پروٹوکول پر کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ کی سرزمین پر ایبولا کے پہلے تصدیق شدہ کیس کے جواب میں اضافی احتیاطی تدابیر اٹھائی جا رہی ہیں۔ تھامس ایرک ڈنکن گزشتہ ماہ لائبیریا سے امریکہ پہنچے۔ وہ ڈیلس ٹیکساس کے ایک ہسپتال میں ہیں اور ان کی حالت تشویشناک ہے۔
We have learned some lessons though in terms of what happened in Dallas. We don't have a lot of margin for error. The procedures and
امریکی صدر باراک اوباما کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ ہم نے ان واقعات سے کچھ سیکھا ہے، لیکن ڈیلس میں جو کچھ ہوا، ہمارے پاس غلطیوں کے لیے زیادہ گنجائش نہیں ہے۔ جو طریقہ کار یا پروٹوکول لاگو کیے گئے ہیں، ان پر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہم نے جس چیز پر تبادلہ خیال کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس طرح اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ ہسپتالوں، کلینکوں اور کسی بھی ایسی جگہ جہاں پر مریض پہلے آئے تو جن طبی اہلکاروں کا اس سے رابطہ ہو وہ یہ جانتے ہوں کہ انہیں کیا کرنا ہے، اور تمام لاگو کیے گئے قواعد و ضوابط پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے۔ یہ تھے صدر باراک اوباما کے الفاظ۔ مسٹر اوباما کا کہنا ہے کہ امریکہ میں ایبولا کے مرض کے پھیلاؤ کا امکان بہت ہی کم ہے۔ لیکن ان کا کہنا ہے کہ بہت بڑی آبادی والے ملک اس مرض سے نمٹنے کے لیے زیادہ کچھ نہیں کر رہے.
I'll be very honest with you, although we have seen great interest on the part of the international community,
وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایمانداری سے کہوں گا کہ اگرچہ ہم نے دیکھا ہے کہ بین الاقوامی کمیونٹی نے اس کے خلاف اقدامات کے لیے بڑی دلچسپی کا اظہار کیا ہے، لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ دیگر ملکوں نے اس سے نمٹنے کے لیے جارحانہ اقدام اٹھایا ہو جیسا کہ انہیں کرنے کی ضرورت ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اقوام متحدہ میں بھی کہا تھا اور اب میں اس کو دہراتا ہوں کہ یہی وہ مشکل گھڑی ہے جب ہر ایک کو اقدام کرنا ہوگا اور اس مرض کے کنٹرول کے لیے ہماری فوری مدد کرنا ہوگی. یہ تھے مسٹر اوباما کے الفاظ. اسی دوران لائبیریا میں ایبولا وائرس کا شکار ہونے والے امریکی صحافی کو علاج کے لیے امریکہ لایا گیا ہے. اشوکا موکے پانچویں امریکی ہیں جن میں ایبولا وائرس کی تشخیص کی گئی ہے. دوسری جانب مغربی افریقہ میں پھیلنے والے اس مرض کی سب سے زیادہ شدت سیرالیون میں دیکھنے میں آئی ہے جہاں کے دور دراز دیہاتوں کو صرف ایک سڑک جاتی ہے. جیمس بیون دارو سے تعلق رکھنے والے ایک سوشل ورکر ہیں جو اب اس تباہ شدہ علاقے کی بحالی میں مدد فراہم کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایبولا کی وجہ سے خاندان کے خاندان تباہ ہو گئے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں پر بہت سے یتیم بچے دیکھیں گے جنہیں اب دوسرے والدین پال رہے ہیں. ان میں سے بہت سے بچوں کی مائیں دم توڑ گئی ہیں اور کچھ بچوں کے رشتے دار اب نہیں رہے، یہ اب اپنے دادا کے ساتھ رہتے ہیں. 65 سالہ عربی کے ٹیچر فوڈے کونے 31 بچوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، ان میں 18 بچے یتیم ہو چکے ہیں.
Many of the children are here to learn Arabic, but some of the children are victims of Ebola. They were here with me.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے بہت سے بچے یہاں پر عربی سیکھنے آتے ہیں، لیکن کچھ بچے ایبولا مرض کا شکار ہیں. ان کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے. یہ اس وقت سے میرے پاس ہیں جب ان کے والدین کا انتقال ہوا. اب ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، لہٰذا میں نے انہیں اپنا لیا ہے. اب میں ان کی دیکھ بھال کرتا ہوں، لیکن زندہ رہنے کے لیے بہت مشکل سے گزارا ہوتا ہے. یہ تھے سیرالیون کے ایک دیہات دارو میں عربی کے استاد فودے انسامنن کے الفاظ. وائس آف امریکہ سے میں ہوں نیلوفر مغل، اردو وی او اے واشنگٹن.
ایک ہفتے سے زائد عرصے تک ہانگ کانگ کے مختلف حصوں میں معمولاتی زندگی کو مفلوج کر دینے والے جمہوریت نواز مظاہرین کے رہنماؤں نے جمہوری اصلاحات کے اپنے مطالبے پر حکام سے مذاکرات کے بعد ایک لائحہ عمل تیار کر لیا ہے. ہانگ کانگ فیڈریشن آف اسٹوڈنٹس کے لیسٹر شم نے ہانگ کانگ کے حکومتی عہدیداروں اور مظاہرین کی قیادت کے درمیان آئندہ کی ملاقاتوں کے لیے جزیات طے کیں. ہانگ کانگ کے آئینی امور کے معاون سیکرٹری لاؤ وا کانگ نے کہا کہ ایک پیش رفت میں دونوں فریقوں نے آنے والی بات چیت کے لائحہ عمل پر اتفاق کیا ہے. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ریچرڈ گرین کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر.
ہانگ کانگ کی سرکاری عمارتوں اور بڑی بڑی سڑکوں کے سامنے اب بھی چند سو مظاہرین دھرنا دیے بیٹھے ہیں، لیکن پچھلے ماہ کے مقابلے میں مظاہرین کی تعداد کافی کم ہو گئی ہے. دوسری طرف پیر کے روز طلبہ رہنماؤں نے سیاسی اصلاحات کے مطالبے پر حکومت سے مذاکرات کے لیے آمادگی ظاہر کی ہے، تاہم ابھی تک یہ واضح نہیں ہوا ہے کہ یہ مذاکرات کب ہوں گے. ہانگ کانگ کی حکومت کے آئینی امور کے انڈر سیکرٹری لاؤ کانگ نے کہا ہے کہ یہ پیش رفت قابل توجہ ہے اور فریقین مذاکرات پر راضی ہو گئے ہیں. ملاقات اور مذاکرات کھلے ماحول میں ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میڈیا اور عوام کی رسائی ان تک ہوگی. ہمیں امید ہے کہ باہمی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ براہ راست مذاکرات کامیاب ہوں گے. دوسری طرف کچھ طلبہ رہنماؤں کا خیال ہے کہ یہ مذاکرات حکومت کی جانب سے ٹالنے کا ایک طریقہ بھی ہو سکتے ہیں. یہ نوجوان طالب علم کہہ رہا ہے کہ ہم حکومت کے جال میں پھنسنا نہیں چاہتے. اس سے پہلے حکومت کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے ہیں وہ بس عام سے مشاورت اور گپ شپ تھی اور اس سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہوا. ہم نہیں چاہتے کہ آنے والے مذاکرات بھی اسی نوعیت کے ہوں. مظاہرین کی تعداد کم ہو جانے کے باوجود طلبہ لیڈر کا کہنا ہے کہ وہ اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں گے کہ ان مظاہروں کی وجہ سے ہانگ کانگ کے شہریوں کو جو دشواریاں اٹھانی پڑ رہی ہیں ان میں کمی آئے اور وہ اپنے معمولات زندگی جاری رکھ سکیں. اسد نذیر، وائس آف امریکہ واشنگٹن.
ہانگ کانگ میں چین کی حکمرانی کے خلاف ہونے والے بڑے بڑے مظاہرے تائیوان میں جاری انتخابی مہم پر اثر انداز ہو رہے ہیں. تائیوان میں حکومت خود اختیاری ہے, لیکن تائیوان کے بہت سے شہریوں کو ڈر ہے کہ کسی روز چین ان پر حکمرانی کرے گا, کیونکہ وہ متحد ہونے پر زور دے رہا ہے. اس دباؤ کی وجہ سے تائیوان کی حکمران جماعت اور ایک زیادہ چین مخالف جماعت ہانگ کانگ میں جاری مظاہروں کے حق میں بیانات دے رہے ہیں. اس بارے میں رالف جیننگز کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرل گل.
نومبر میں ہونے والے مقامی انتخابات تائیوان کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہوں گے. حکمران نیشنل پارٹی کی فتح اس بات کا اشارہ ہوگی کہ سن 2016 میں صدارت اس کے پاس ہی رہے گی, اور اس کے معنی مزید 4 سال کے لیے چین کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. چین اس حکومت خود اختیاری والے جزیرے پر اپنی حاکمیت کا دعوے دار ہے اور اسے واپس لینا چاہتا ہے. دوسری طرف اگر آئندہ ماہ اور پھر صدارتی انتخابات میں حزب اختلاف کی ڈیموکریٹک پروگریسو پارٹی کو فتح نصیب ہوتی ہے تو پھر چین کے ساتھ تعلقات میں سرد مہری آئے گی. اس تناظر میں ہانگ کانگ میں ہونے والے جمہوریت نواز مظاہرے تائیوان کی سیاست اور چین کے ساتھ تعلقات پر اثر انداز ہو رہے ہیں. چند تائیوانی شہریوں کو خدشہ ہے کہ اگر ان کی حکومت چین کے ساتھ زیادہ جارحانہ طرز عمل روا رکھے گی تو وہ بیجنگ کی حاکمیت میں آ سکتے ہیں. تائیوان کی چینگ جونگ کرسچن یونیورسٹی میں سیاسیات کے استاد شین لی کہتے ہیں کہ اس وجہ سے صدر سخت دباؤ میں ہیں کہ وہ چین کے خلاف سخت بیانات دیں. شین لی کا کہنا ہے, لوگوں میں آج کل ایک عمومی خوف پایا جاتا ہے کہ عوامی جمہوریہ چین کہیں سیاسی یا معاشی ذرائع سے ان پر قبضہ نہ کر لے. اس لیے اب اگر صدر بہت کمزور ہوگا تو میرے خیال میں چین تائیوان کے معاملے پر زیادہ سختی کا مظاہرہ کرے گا. ستمبر کے اواخر میں الجزیرہ ٹیلی ویژن کے ساتھ اپنے ایک انٹرویو میں تائیوان کے صدر ما یینگ جیو کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی رائے ہانگ کانگ کے عوام اور چین کی عالمی ساکھ کے لیے فائدہ مند ہوگی. ان کی حکومت کی مین لینڈ افیئرز کونسل نے چین پر زور دیا ہے کہ وہ اتفاق رائے حاصل کرنے کے لیے ہانگ کانگ کے عوام کے مطالبات پر غور کرے. گزشتہ ہفتے تائیوان کی اپوزیشن پارٹی نے چین سے کہا تھا کہ وہ ہانگ کانگ میں جمہوری انتخابات کے انعقاد کی اجازت دے. تائیوان کی ٹیم کانگ یونیورسٹی میں بین الاقوامی امور کے استاد چین آئی سن کا کہنا ہے کہ دونوں جماعتیں اب یہ دباؤ محسوس کر رہی ہیں کہ انہیں چین کے خلاف سخت موقف اپنانا چاہیے. چین کا کہنا تھا, ایسے الفاظ ہیں جو کہ بالعموم نرمی یا پھر سرسری معنی لیے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن جیسے جیسے انتخابات قریب آ رہے ہیں تو نیشنلسٹ اور ڈیموکریٹک دونوں جماعتوں کو زیادہ سخت آواز میں بات کرنی پڑ رہی ہے. گزشتہ ماہ چین کے صدر یی جن پنگ کا کہنا تھا کہ وہ تائیوان کے ساتھ اسی طرح کے اتحاد کا تصور رکھتے ہیں جیسا کہ چین کا ہانگ کانگ کے ساتھ ہے. تائیوان نے اس تجویز کو مسترد کر دیا تھا. تاہم اب اس بات پر غور ہو رہا ہے کہ کیا آئندہ ماہ بیجنگ میں دونوں صدور کے درمیان پہلی ملاقات کے لیے یہ ایک اچھا وقت ہے یا نہیں. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
کینیا کے صدر اہورو کینیاٹا ہیگ کی بین الاقوامی فوجداری عدالت میں مقدمہ کا سامنا کرنے کے لیے اپنے ملک سے روانہ ہو گئے ہیں. مسٹر کینیاٹا منگل کے روز نیروبی سے روانہ ہوئے. وہ کل آئی سی سی کے سامنے پیش ہوں گے. ان پر انسانیت کے خلاف 5 جرائم کا الزام ہے, جن میں سن 2008 کے اوائل میں انتخابات کے بعد ملک میں پرتشدد مظاہروں کو منظم کرنے میں مدد کا الزام بھی شامل ہے. مسٹر کینیاٹا کی غیر موجودگی میں ان کے نائب ولیم روٹو قائم مقام صدر ہوں گے. شمالی اور جنوبی کوریا کے جنگی بحری جہازوں نے منگل کے روز متنازع سمندری سرحد پر دونوں جانب سے انتباہی گولے پھینکے ہیں. ایک روز پہلے ہی دونوں فریقوں نے ایک اعلیٰ سطحی بات چیت کے لیے اتفاق کیا تھا, جس سے بہت سو کو یہ امید ہو چلی تھی کہ بین الکوریائی تعلقات میں بہتری آئے گی. سول کے دفاع کے عہدیداروں نے بتایا کہ جنوبی کوریا کے نیوی کے جہازوں نے اس کے بعد جوابی انتباہی گولے فائر کیے, جب شمالی کوریا کے جہازوں نے مغربی ساحل کے قریب نام نہاد شمالی سرحدی حدود کو پار کیا. شمالی کوریا کے جہازوں نے پیچھے ہٹنے سے پہلے جوابی فائر کیے. شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر عہدیداروں نے بتایا ہے کہ دونوں جانب کے بحری جہازوں نے ایک دوسرے پر فائرنگ سے گریز کیا اور منگل کے روز کے اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ ایبولا وائرس کو عالمی سطح پر توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے اور لوگوں میں پریشانی اور اضطراب کا باعث بھی ہے۔ ویسٹ افریقہ میں گزشتہ کچھ مہینوں کے دوران 3,500 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں، لیکن طبی ماہرین کہتے ہیں کہ ایبولا کو اس وقت بے پناہ توجہ دی جا رہی ہے، لیکن عالمی سطح پر لوگوں کو صحت کے دوسرے امور جیسے ایچ آئی وی، تپدق اور ملیریا جیسے امراض کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ وائس آف امریکہ کی انیتا پال نے ایبولا کی وبا کے بارے میں طبی ماہرین سے بات کی ہے۔ ان کی رپورٹ ایبولا پروجیکٹ کا ایک حصہ ہے جسے امریکی محکمہ خارجہ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ کی تفصیل کے ساتھ بہجت چلانی۔
ایبولا وائرس نے لائبیریا، گنی اور سیرا لیون میں تباہی مچائی ہے، جہاں ہزاروں لوگ اس وبا سے متاثر ہوئے اور ان میں سے متعدد ہلاک ہو گئے۔ وسیع پیمانے پر اس وبا کے پھیلنے کے نتیجے میں اقوام متحدہ کو اس وائرس سے نمٹنے کے لیے ایک غیر معمولی ہیلتھ مشن کا اعلان کرنا پڑا، جبکہ امریکہ نے ہزاروں فوجی ویسٹ افریقہ بھیجنے کا وعدہ کیا۔ اس ساری توجہ کے باوجود ایبولا دنیا میں سب سے زیادہ ہلاکتوں کا باعث بننے والا وائرس نہیں، حتیٰ کہ افریقہ میں بھی نہیں۔ عالمی ادارہ صحت یعنی WHO کے اندازے کے مطابق ایڈس، ٹی بی اور ملیریا کی وجہ سے روزانہ تقریباً 10,000 افراد ہلاک ہو جاتے ہیں۔ WHO کے ترجمان طارق یساروچ کہتے ہیں کہ ایبولا کی حالیہ وبا حقیقتاً خوف زدہ کرنے والی ہے، کیونکہ بیماری کی نوعیت شدید ہے اور کمیونٹیز پر اس کے اثرات تباہ کن ہیں۔ وہ کنارکی گنی سے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات کر رہے تھے۔ WHO کے ترجمان طارق یسارچ کہتے ہیں کہ جس طرح لوگ اس سے تکلیف اٹھاتے ہیں وہ ڈرا دینے والی صورت ہے۔ اس کی علامات کی ابتدا بخار سے ہوتی ہے، لیکن پھر اسہال، خون کا اخراج اور قہر کرنا بھی شامل ہو جاتا ہے۔ یہ صورتحال اہل خانہ اور پھر صحت کے شعبے میں کام کرنے والے کارکنوں کے لیے بھی بے حد دباؤ کا باعث بنتی ہے۔ لوگ جو علاج معالجہ کرنے والے مرکز میں نہیں، ممکن ہے وہ کہیں باہر موت کا سامنا کر رہے ہوں۔ لوگ جانتے ہیں کہ انہیں کسی چیز کو چھونا نہیں ہے۔ ممکن ہے ایسے بھی واقعات ہوں جہاں مرنے والوں کی لاشیں ویسے ہی پڑی ہوں۔ ان تمام وجوہات کو دیکھتے ہوئے لوگ بے حد خوف زدہ ہو چکے ہیں۔ خوف اور اضطراب پایا جاتا ہے، یہ معاشرے کا خاصہ بن سکتا ہے۔ اس سے کمیونٹی پر نفسیاتی اثرات بھی مرتب ہو سکتے ہیں۔ طبی امداد فراہم کرنے والے گروپ ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز کے ساتھ کام کرنے والے ڈاکٹر ٹام ایلمن اتفاق کرتے ہیں کہ ایبولا کا مقابلہ کرنے کے لیے جارحانہ رد عمل درکار ہے۔ ڈاکٹر ایلمن کہتے ہیں کہ اس وقت ایبولا پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں جس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ دنیا ایچ آئی وی اور ٹی بی جیسے مہلک امراض کو بھی زیادہ توجہ دے۔ لیکن ڈاکٹر ایلمن جو اپنے ادارے کے ساؤتھ افریقہ میں میڈیکل یونٹ کی نگرانی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایبولا کی وبا اگر لمبے عرصے تک رہتی ہے تو اس سے ان کی تشویش میں بھی اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے دور رس خطرات کا خدشہ موجود رہتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے پیش گوئی کی ہے کہ یہ وبا برسوں تک موجود رہ سکتی ہے۔ ڈاکٹر ایلمن کہتے ہیں کہ اس وقت عام طور پر جو تشویش پائی جاتی ہے وہ پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ ایبولا کے بارے میں عالمی سطح پر ہمیں اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنے اور اس کے لیے امداد فراہم کرنے میں کتنا وقت لگا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایچ آئی وی اور ٹی بی کے لیے فنڈنگ کم ہو رہی ہے، اور سب سے زیادہ باعث تشویش بات ہے بھی یہ کہ متعدد امراض کے لیے ہمارا رویہ پھر معمول کے مطابق ہوگا اور ناکافی فنڈنگ ہماری اب تک ہونے والی کامیابیوں کے حصول پر اثر انداز ہونے لگے گی۔ گزشتہ 10 برسوں کے دوران ایچ آئی وی اور ٹی بی کی تشخیص، علاج معالجے اور روک تھام کے لیے انتہائی بہتر اقدامات اٹھائے گئے ہیں، لیکن صحت سے متعلق اداروں کا خیال ہے کہ ایبولا کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ یساروچ کہتے ہیں کہ انہیں ان اثرات کے بارے میں تشویش ہے جو اس بیماری کی وجہ سے ان تینوں ملکوں کے صحت کے نظام پر مرتب ہو رہے ہیں۔
It is true that especially again in those three countries, Ebola outbreak
ڈبلیو ایچ او کے ترجمان جسارویچ کہتے ہیں کہ موجودہ صحت کے مراکز میں صحت کا عملہ کم ہے اور ان میں سے بیشتر کو ایبولا سے بھی نمٹنا ہوتا ہے, اور جب بھی ایبولا کا کوئی مریض ہمارے مرکز میں آتا ہے, دوسرے لوگ جن کے امراض مختلف ہیں, ممکن ہے وہ اس کی آمد کو پسند ہی نہ کرتے ہوں اس خوف سے کہ کہیں انہیں بھی ایبولا کا مرض لاحق نہ ہو جائے. ایبولا سے ہونے والی ہلاکتیں جاری ہیں اور ابھی حال ہی میں امریکہ میں بھی اس کی تشخیص ہوئی ہے, لیکن افریقہ میں طبی ماہر چاہتے ہیں کہ پالیسی ساز اس بات کو سمجھ لیں کہ ایبولا جب ایک زندگی ختم کرنے کا باعث بنتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایچ آئی وی, ٹی بی اور ملیریا سے ہزاروں مزید ہلاکتیں ہوتی ہیں. بیچے چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
نئی فلموں کے 5 رومانٹک گانے ہٹ ہو گئے. تفصیلات فکر و فن میں. بالی ووڈ کی فلم ہو اور اس میں گانوں کا تڑکا نہ ہو, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. بلیک اینڈ وائٹ سے لے کر آج کے ہائی ٹیک دور تک فلموں کے گانوں کی مقبولیت بہت سے فلموں کو ہٹ کرانے کا سبب بنتی رہی ہے. بلکہ موجودہ دور تو میوزک کی اپنی ایک الگ دنیا بھی رکھتا ہے. اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ آج کل کون کون سے گانے ہٹ ہیں تو شاید آپ ایک لمبی فہرست بنا کر دیں. لیکن ایک بھارتی ویب سائٹ missmalini.com کا کہنا ہے کہ آج جو سب سے زیادہ 5 گانے ہر جگہ سنائی دے رہے ہیں اور جسے دیکھو وہ یہ گانے گنگناتا نظر آتا ہے, ان کی ترتیب کچھ اس طرح ہے. پریانکا چوپڑا کی نئی ہٹ بایو پک میری کوم کا مدھر رومانٹک سانگ سکون ملا میوزک لورز میں بہت پسند کیا جا رہا ہے. بالی ووڈ کی دیسی گرل اور نیو کمر درشن کمار پر پکچرائز سانگ مقبولیت کی دوڑ میں سب سے آگے ہے. یہ گانا اریجیت سنگھ نے گایا ہے.
ملا ہوں اب جو تم سے دل کو میرے قسم سے سکون ملا, سکون ملا.
آئیے اب بات کرتے ہیں فلم بینگ بینگ کے گانے مہرباں کی. رتک روشن اور کترینہ کی خوبصورت جوڑی سے سجی بینگ بینگ کا سب کو انتظار ہے, لیکن فلم کا گانا مہرباں فلم کی ریلیز سے پہلے ہی ہٹ ہو گیا ہے. یونان کے دلکش نظاروں کے پس منظر میں کانوں میں رس گھولتی میوزک اور عمدہ شاعری نے سننے والوں کے دل مو لیے. رومانٹک گانوں کے دیوانوں کی فیوریٹ لسٹ میں مہربان اچھا اضافہ ہوگا.
تو نے کاندھے پہ سر جھکایا جب جیسے درگاہ پہ باندھے دھاگے, تب بنا مانگے ہی مل گیا ہے سب. مہربان ہوا ہوا, مہربان ہوا ہوا, مہربان.
تیسرے نمبر پر فلم خوبصورت کا گانا ہے نینا.
نینا نو بتائے, نینا دی کتائے, سانو کس گلی پھر مل دی سزائے. نیند اڑ جاوے, چین چھٹ جاوے, عشق دی فقیری جد لگ جاوے.
رومانٹک کامیڈی خوبصورت کا گانا نینا بھی انسٹنٹ ہٹ ثابت ہوا. سونم کپور اور پاکستانی فیورٹ فواد خان سٹارر خوبصورت کو لے کر سب کافی ایکسائٹڈ ہیں. چوتھے نمبر پر ہے فلم فائنڈنگ فینی کا فینی رے. مستی, موج اور مزاق کے رنگوں سے بھرا فینی رے عام رومانٹک گانوں سے بالکل مختلف ہے, لیکن مزے کا سانگ ہے. گانے کے لیرکس بہت دلچسپ ہیں اور میوزک ایسا زوردار ہے کہ سننے والوں کو ڈانس پر مجبور کر دیتا ہے. پانچواں نمبر ہے فلم 3 AM کا تیری اداؤں میں. रण विजय सिंह की फिल्म 3 AM का गाना तेरी अदाओं में हिट हो गया है। स्वीट सा लव सॉन्ग सुनने वालों के कानों में रस घोल देता है। गानों के अलावा दावत इश्क का शायराना और मन्नत, फिल्म हैदर का खुल कभी तो और बैंग बैंग का तू मेरी भी अच्छा म्यूजिक पसंद करने वाले शायकीन से दाद वसूल कर रहा है। सामिन, इस खबर की तफसील आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर भी पढ़ सकते हैं। नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।
पाकिस्तान में इस वक्त रात के 9:30, भारत में 10 और यहाँ हमारे स्टूडियो के घड़ियों में दिन के 12:30 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ। वज़ीरिस्तान के कबायली इलाकों में अमरीकी ड्रोन हमले में मुबैना तौर पर कम अज़ कम 6 अस्करी पसंद हलाक हो गए हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता 24 घंटों में ये दूसरा ड्रोन हमला था। मज़ीद तफ़सीलात बयान कर रहे हैं इस्लामाबाद से मोहम्मद इश्तियाक इस रिपोर्ट में।
पाकिस्तान के कबायली इलाके शुमाली वज़ीरिस्तान में मंगल को एक मुश्तबे अमरीकी ड्रोन हमले में कम अज़ कम 6 मुबैना शदत पसंद हलाक जबकि 9 जख्मी हो गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इस कबायली इलाके में ये दूसरा ड्रोन हमला था। इत्तला'आत के मुताबिक ये मिज़ाइल हमला शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान के सरहदी इलाके शवाल के कुंडगर नामी गाँव में अस्करियत पसंदों के ज़ेर इस्तेमाल एक ठिकाने पर किया गया। जिस घर को मिज़ाइलों से निशाना बनाया गया वो एक मकामी तालिबान कमांडर का बताया जाता है, लेकिन फौरी तौर पर हलाकतों की तादाद की आज़ाद ज़राए से तस्दीक मुमकिन नहीं क्योंकि जहां यह हमला किया गया वहां तक मीडिया को रसाई नहीं। इससे कबल पीर की शब शुमाली वज़ीरिस्तान की तहसील शवाल में मंगरोतई के इलाके में एक मुश्तबे अमरीकी ड्रोन हमले में कम अज़ कम 5 मुबैना जंगजू मारे गए थे। सिक्योरिटी हुकाम और इंटेलिजेंस ज़राए के मुताबिक पीर और मंगल की दरमियानी शब मिज़ाइल हमले में अस्करियत पसंदों के एक ठिकाने और उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया। इतवार को भी इसी इलाके में एक ड्रोन हमले में 5 अस्करियत पसंद मारे गए थे जिनके बारे में बताया जाता है कि वो उज़्बेक जंगजू थे। शुमाली वज़ीरिस्तान में पाकिस्तानी फ़ौज ने 15 जून से ऑपरेशन ज़र्बे अज़्ब शुरू कर रखा है जिसमें हुकाम के मुताबिक अब तक 1100 से ज़ायद अस्करियत पसंद मारे जा चुके हैं जिनमें गैर मुल्की जंगजू भी शामिल हैं। अस्करी हुकाम का कहना है कि शिदत पसंदों के कमांड एंड कंट्रोल के निज़ाम को तबाह कर दिया गया है और दहशतगर्द पसपाई के बाद अब राय फरार इख्तियार किए हुए हैं। तमाम हुकाम के मुताबिक मुल्क भर में दहशतगर्दों का पीछा करके उनको ख़त्म किया जाएगा। पाकिस्तान ड्रोन हमलों की मजम्मत करते हुए ये कहता आया है कि एक ऐसे वक्त जब पाकिस्तानी फोर्सेज शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई में मसरूफ़ हैं, इस तरह के हमलों का कोई जवाब नहीं। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
खैबर पख्तूनख्वा के देही इलाकों में ईद का त्यौहार ख़वातीन किस तरह मनाती हैं, इस बारे में एक फीचर रिपोर्ट तैयार की है पेशावर से गुलरुख ने।
सुबह खैबर पख्तूनख्वा के दही इलाकों में अगरचे ख्वातीन की ईद शहरों में रहने वाली औरतों से कुछ मुख्तलिफ होती है, लेकिन वो अपने अंदाज में खुशियां मनाती नजर आती है। सुबह की रिवायात के मुताबिक घरों के बाहर हुजरों में बैठे मेहमानों के लिए ख्वातीन जहां चार दीवारी में मुख्तलिफ तरह के खाने पकाने में मसरूफ रहती है, तो वहीं वो घरों में रहते हुए ही मेहंदी लगाने का बंदोबस्त करती नजर आती हैं। मर्दान के करीब एक गांव में रहने वाली ज़रलख्ता ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा,
बहुत अच्छी गुजर रही है क्योंकि हमारी मजहबी त्यौहार है, इसलिए बहुत शौक से हम सेलिब्रेट करते हैं और खासकर बड़े ईद के मौके पर तो किचन में बहुत सारा काम होता है, सारा दिन हम लगे रहते हैं काम करने में, वो बाहर हुजरों के लिए भी खाना पकाना पड़ता है, घर में भी मेहमान आते जाते रहते हैं, बहुत सारा काम होता है।
शाबानों का कहना था,
इसमें हम लोग सारे रिलेटिव्स गैदर होते हैं, मजा करते हैं, शुगल करते हैं, कजन आते हैं, नाइट आउट्स, बारबेक्यू और बस गोश्त की डिफरेंट डिशेस बनती हैं।
घरों में बेटी इन खवातीन का कहना था कि उनकी कोशिश होती है कि गाँव में मौजूद खवातीन मिलकर कुछ ऐसा रास्ता निकाले कि वो घरों ही में रह कर ईद की खुशियाँ मना सके। गुलरुख, वॉइस ऑफ अमेरिका, मर्दान।
ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि दहशतगर्द तंजीम इस्लामिक स्टेट ने पाकिस्तान में सरगर्म अस्करियत पसंदों के दरमियान रास्ते बनाना शुरू कर दिए हैं। گروپ کی جانب سے اپنے آپ کو جنوبی ایشیا تک وسعت دینے کے مبینہ منصوبوں کے جواب میں پاکستانی طالبان نے بظاہر ایک کمزور سے اتحاد کی تجویز دی ہے۔ پاکستان میں سلامتی سے متعلق عہدیداروں کا کہنا ہے کہ وہ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ اسے 10 سال سے جاری انسداد دہشت گردی کا تجربہ حاصل ہے۔ اس بارے میں ایاز گل کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل۔
حالیہ ہفتوں میں پاکستان کے شمال مغربی اور افغانستان کے سرحدی صوبوں میں اسلامک اسٹیٹ کے پروپیگینڈا پمفلٹ دیکھے گئے جن کا مقامی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ اس سے ان خدشات میں اضافہ ہوا ہے کہ یہ گروپ ایک ایسے خطے میں اپنے پاؤں پھیلانا چاہتا ہے جو پہلے ہی شدت پسند اسلامی تحریکوں کی لپیٹ میں ہے۔ امریکی اور پاکستانی عہدیدار یہ کہتے ہوئے ایسی خبروں کو زیادہ اہمیت نہیں دے رہے کہ یہ ذاتی حیثیت میں ایسے چند افراد کی کارستانیاں ہیں جو سوشل میڈیا سے متاثر ہوئے ہیں۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ انہیں افغانستان یا پاکستان میں اسلامک اسٹیٹ کی موجودگی کی ابھی تصدیق نہیں ہوئی۔ سلامتی سے متعلق پاکستانی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ حال ہی میں افغانستان کی سرحد سے متصل قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں شدت اختیار کرتی فوجی کارروائیوں کا مقصد اسلامک اسٹیٹ جیسے نیٹ ورکوں کو پاکستانی طالبان میں اثر و نفوذ پیدا کرنے یا اس کی مدد کرنے سے باز رکھنا ہے۔ جلد ہی افغانستان سے غیر ملکی افواج واپس چلی جائیں گی۔ پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل عاصم سلیم باجوہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ قومی سلامتی سے متعلق اداروں سے کہا گیا ہے کہ وہ مشرق وسطی میں ہونے والے واقعات سے ملک میں عسکریت پسندوں کے خلاف جاری کارروائیاں متاثر نہ ہوں۔ جنرل باجوہ کا کہنا تھا،
ان ٹوڈیز گلوبلائزڈ ورلڈ ایوری تھنگ ہیز اے ڈومینو ایفیکٹ، اٹ کین اسپریڈ اینی ویئر۔
آج کی گلوبلائزڈ دنیا میں ہر چیز کا اثر دوسرے پر بھی ہوتا ہے، یہ دنیا بھر میں کہیں بھی پھیل سکتا ہے۔ جس خطے کے ہم باسی ہیں اس میں ہونے والے واقعات کو، بلکہ اس خطے سے باہر رونما ہونے والے واقعات پر ہم نظر رکھے ہوئے ہیں اور ان کی مناسبت سے اقدامات اٹھاتے ہیں۔ ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ دہشت گرد ہمارے ملک میں دہشت گرد کارروائیاں نہ کریں اور نہ ہی ہماری سرزمین استعمال کرتے ہوئے کسی دوسری جگہ کوئی کارروائی کریں۔ پاکستانی طالبان کے ایک دھڑے نے اسلامک اسٹیٹ کے ساتھ اتحاد کا اعلان تو کیا ہے، لیکن القاعدہ سے منسلک پاکستان مخالف تنظیم نے ایسا نہیں کیا۔ اس ہفتے پاکستانی طالبان کے مفرور لیڈر مولوی فضل اللہ نے شام اور عراق میں اسلامک اسٹیٹ کی جنگ کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ان سے کہا گیا تو وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں گے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ ان کے گروپ کی وفاداریاں افغان طالبان کے لیڈر ملا عمر کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے اسلامک اسٹیٹ کو مشورہ دیا کہ وہ لوگوں کو کافر قرار دے کر انہیں ہلاک نہ کریں۔ پاکستانی کالم نویس زاہد حسین کا کہنا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ نے عراق اور شام کی صورتحال سے فائدہ اٹھایا ہے جہاں انتشار پھیلا ہوا ہے اور ریاستی ڈھانچہ کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کا ریاستی ڈھانچہ بہت مضبوط ہے، جس کی وجہ سے القاعدہ یا پاکستانی طالبان اپنے مذہبی نظریات مسلط کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ زاہد حسین کا کہنا تھا، القاعدہ یہاں کافی عرصے سے کام کر رہی ہے اور انہوں نے پاکستانی ریاست کے خلاف جنگ کا بھی اعلان کیا ہوا ہے، لیکن میرے خیال میں پاکستانی ریاست ابھی تک اتنی مضبوط ہے کہ وہ اس چیلنج کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ بلکہ القاعدہ اور تحریک طالبان پاکستان عام پاکستانیوں تک اپنی جڑیں مضبوط کرنے میں ناکام رہی ہیں، اس لیے اگر آئسس اس ملک میں اپنے قدم بہتر طور پر جما سکی تو ہم دہشت گردی میں مزید اضافہ دیکھیں گے، لیکن وہ جو مشرق وسطی میں کرتے رہے ہیں یہاں نہیں کر سکیں گے۔ تاہم اگر کوئی پاکستانی عسکریت پسند گروپ آئسس کی چھتری تلے جمع ہونے میں کامیاب ہو گئے تو ہم ملک میں مزید خون ریزی دیکھیں گے۔ ناقدین کا خیال ہے کہ انسداد دہشت گردی کے خلاف کوئی طویل المدت حکمت عملی تشکیل نہ دینے کی صورت میں پاکستان جیسے ملک اسلامک اسٹیٹ جیسی شدت پسند قوتوں کی جانب سے مداخلت کے خطرے سے دوچار رہیں گے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ بھر میں مختلف حراستی مراکز میں کم از کم 34,000 ایسے تارکین وطن قید ہیں جو غیر قانونی طور پر یہاں مقیم ہیں۔ بہت سے لوگ افریقہ میں تشدد سے فرار اختیار کرتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں، اور اگرچہ ان کے خاندان یہاں موجود ہیں لیکن انہیں ملک بدری کا سامنا ہے۔ وائس آف امریکہ کے لیے جیروم سوکولاسکی نے سب سے بڑے حراستی مرکز کا دورہ کیا ہے. نقاد اس مرکز کو بند کرانے اور قیدیوں کی مدد کی کوششیں کر رہے ہیں. تفصیلات کے ساتھ اسد حسن.
ایک سماجی کارکن یا رضاکار بیٹریز ہیناو سلواڈور سے تعلق رکھنے والے قیدی کے حوصلے یہ کہتے ہوئے بلند کر رہی ہیں کہ خدا کبھی دیر نہیں کرتا. نیلسن فلورز کو مئی میں سرحد پر سے گرفتار کر کے جارجیا میں مردوں کے لیے قائم حراستی مرکز سٹیورڈ ڈیٹینشن سینٹر لایا گیا. یہاں موجود بہت سے لوگوں کو واپس ان کے ممالک بھجوا دیا گیا تھا باوجود کہ وہاں ان کے لیے مسائل تھے. وہ بتا رہی ہیں کہ یہاں موجود قیدی اس جیل کو ٹوٹے ہوئے خوابوں کی جیل کا نام دیا کرتے تھے. ہیناو ایک تنظیم ریفو ہی او جو لفظ ریفیوجی کا اسپینش اظہار ہے اس کے ساتھ وابستہ رضاکار ہیں. میری لین میک گینس اس حراستی مرکز کے لیے دوروں کی قیادت کرتی ہیں. وہ بتا رہی ہیں کہ یہ مرکز اب اتنا خوفناک نہیں جتنا کبھی تھا, لیکن مجھے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نئے آنے والوں کے لیے یہ جگہ آہستہ آہستہ خوف کا احساس دلانے لگتی ہے. امریکی حکومت کا کہنا ہے کہ ان حراستی مراکز کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ یہاں آنے والے مردوں کو ملک بدری سے متعلق سماعت میں پیش کیا جا سکے. یہ مرکز ایک نجی کمپنی چلا رہی ہے جو جیلیں بھی چلاتی ہے. امیگریشن حکام کا کہنا ہے کہ اس سے ٹیکس دہندگان سے حاصل ہونے والے پیسے کی بچت ہوتی ہے. میک گینس کا کہنا ہے کہ یہ غلط ہے. ان کے الفاظ ہیں کہ اگر آپ کے منافع کے انحصار لوگوں کو قید رکھنے اور انہیں گرفتار کرنے پر ہے اور جب آپ کو ان قیدیوں کی دیکھ بھال پر صرف ہونے والی رقم میں کٹوتی سے منافع ملتا ہے, میرے خیال میں یہ چیز قابل ملامت ہے. ایمرے یونیورسٹی میں مذہب کی پروفیسر میری میگوارڈز بھی ایک رضاکار ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ریفو ہیو کا بڑا مقصد زیادہ سے زیادہ لوگوں کو قیدیوں سے متعارف کرانا ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ سخت عادی مجرم نہیں ہے, یہ ہماری کمیونٹی کے لیے خطرہ نہیں ہے. اور اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ اس حراستی مرکز میں قید کے بجائے جو دیگر کچھ پروگرام ہیں ان میں یہ غیر قانونی تارکین وطن عدالتوں میں مقررہ تاریخوں پر حاضر ہو رہے ہیں, اور یہ شرح 92% ہے. ان کا کہنا ہے کہ کئی قیدیوں کے گھر والے یہاں موجود ہیں, جیسے فلورز کے والدین یہاں ہیں اور اس نے 24 سال سے اپنے والدین کو نہیں دیکھا ہے. دعا کے بعد رضاکار واپس جا رہی ہیں. انہیں یقین نہیں ہے کہ آیا وہ ان قیدیوں کو دوبارہ دیکھ سکیں گی یا نہیں. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جنوب مشرقی ترکی میں منگل کے روز ایک شخص اس وقت ہلاک ہو گیا جب پولیس کی سینکڑوں کرد نواز احتجاجیوں سے جھڑپ ہو گئی جو اسلامک اسٹیٹ جنگجوؤں کے خلاف ترکی کی جانب سے کاروائی نہ کرنے پر احتجاج کر رہے تھے. ترک میڈیا نے اس بارے میں متضاد اطلاعات دی ہیں کہ یہ احتجاجی گولی لگنے سے ہلاک ہوا یا آنسو گیس کے کنستر کے پھٹنے سے. پولیس کی منگل کے روز ملک بھر میں مظاہرین سے جھڑپیں ہوئیں جن میں استنبول اور انقرہ میں ہونے والے مظاہرے بھی شامل تھے. اسرائیل نے جنوبی لبنان میں اس کے بعد گولہ باری کی ہے جب سرحد کے نزدیک ایک دھماکہ ہوا جس میں متعدد اسرائیلی فوجی زخمی ہو گئے. اسرائیلی فوج نے بتایا کہ منگل کے روز سرحد کے گشتی دستے کے 2 فوجی اس وقت زخمی ہو گئے جب شامی سرحد کے نزدیک شیبا فارمز کے قریب ایک بم دھماکہ ہوا. اس ہفتے کے آغاز میں اسرائیلی فوج نے اسی علاقے میں گولی مار کر لبنانی فوجیوں کو زخمی کر دیا تھا. اسرائیلی فوج نے اس سے پہلے سرحد پر خلاف ورزی کا الزام لگایا تھا. لبنان کی فوج نے کہا کہ ایک فوجی چوکی اسرائیلی فائرنگ کی زد میں آئی جس سے ایک فوجی زخمی ہوا. لبنان کے شیعہ حزب اللہ تحریک نے بم حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. بحر روم کے کنارے واقع اسرائیل کے شہر حیفا کی سرکاری بندرگاہ پر ملازمین کی ہڑتال کے باعث کام ٹھپ ہو گیا ہے. حیفا کا شمار اسرائیل کے اہم ترین بندرگاہوں میں ہوتا ہے, اور اسرائیل کے چیمبر آف شپنگ کے نائب صدر ڈیوڈ کیسل کے مطابق ملازمین کی ہڑتال کے باعث اسرائیل کی درآمدات و برآمدات کو ہر گھنٹے بھاری نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے. خیال رہے کہ اسرائیل کی تقریباً تمام درآمدات اور برآمدات سمندر کے راستے انجام پاتی ہیں, اور بندرگاہوں کی اس کلیدی اہمیت کے باعث ان کے ملازمین کی انجمنوں کا شمار ملک کی طاقتور ترین تنظیموں میں ہوتا ہے. حکام کے مطابق حیفا کے ملازمین کی انجمنوں نے حکومت کی جانب سے نجی بندرگاہوں کے قیام کے اعلان کے خلاف غیر معینہ مدت تک ہڑتال کا اعلان کیا ہے. اسرائیلی حکومت بحر روم کے کنارے اشدت اور حیفا کے شہروں کے نزدیک 2 مزید بندرگاہوں کے قیام کی خواہاں ہے جنہیں نجی شعبے کے حوالے کیا جائے گا. 2.5 ماہ زیر حراست رہنے کے بعد ایران کی خاتون صحافی کو ضمانت پر رہا کیا گیا ہے. جس کی وجوہات کھلے عام بیان نہیں کی گئیں۔ یگانے صالحی ابوظبی سے شائع ہونے والے ایک اخبار دی نیشنل کی نامہ نگار ہیں۔ انہیں 22 جولائی کو اپنے شوہر کے ہمراہ حراست میں لیا گیا تھا۔ جیسن رضائیان تہران میں واشنگٹن پوسٹ کے بیورو چیف ہیں۔ پیر کے دن دونوں اداروں نے بتایا کہ رضائیان کے بھائی علی نے صالحی کو اطلاع دی ہے کہ صالحی کو گزشتہ ہفتے رہا کیا گیا تھا جبکہ رضائیان ابھی حراست میں ہیں۔ دونوں صحافیوں نے بتایا کہ وہ جسمانی طور پر صحت مند ہیں۔ رضائیان امریکہ اور ایران کے شہری ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ کے ایڈیٹر ڈگلس جیل نے ایک بار پھر ان کی رہائی کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایرانی حکام کو انہیں بہت پہلے رہا کر دینا چاہیے تھا اور میاں بیوی کو ملک سے چلے جانے کی اجازت دی جانی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوتا ہے۔ اور یہ ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
29 ستمبر کو اشرف غنی احمد زئی نے افغانستان کے نئے صدر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے۔ وہ حامد کرزئی کی جگہ افغانستان کے صدر بنے ہیں جو سن 2001 سے اقتدار میں تھے۔ حلف برداری کے بعد اشرف غنی نے مشترکہ قومی حکومت کے معاہدے کے تحت سب سے پہلے صدارتی عہدے کے لیے اپنے سب سے بڑے حریف ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ سے چیف ایگزیکٹو کے طور پر حلف لیا۔ معاہدے پر 21 ستمبر کو دستخط ہوئے تھے۔ معاہدے کو ملک میں جاری اس سیاسی تعطل کو توڑنے کے لیے انتہائی اہم سمجھا جا رہا تھا جس کی وجہ سے حکومت کا تمام کاروبار تقریباً رکا ہوا تھا اور معیشت متاثر ہو رہی تھی۔ افغانستان کی تاریخ کے اس اولین پرامن اور جمہوری انتقال اقتدار کا راستہ بے حد طویل اور دشوار گزار تھا۔ 8 مہینے سے جاری متنازع انتخابی عمل کے بعد، جس میں صدارتی انتخاب کے 2 ادوار اور دوسرے مرحلے کے انتخابی نتائج کی دوبارہ مکمل گنتی شامل تھی، افغانستان کے سابق وزیر خزانہ اور عالمی بینک کے سابق معیشت دان ڈاکٹر اشرف غنی کو افغانستان کے آزاد الیکشن کمیشن کی جانب سے فاتح قرار دیا گیا۔ اس موقع پر افغانستان کے سابق وزیر خارجہ ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ کا کہنا تھا کہ ملک کی قومی عبوری حکومت کا حصہ ہونے کی حیثیت سے ہم پرعزم ہیں۔ عبداللہ عبداللہ کے بقول، ہم مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھی بن کر ملک میں اتحاد قائم کرنے کے لیے کام کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری کا کہنا تھا کہ امریکہ اشرف غنی احمد زئی اور چیف ایگزیکٹو آفیسر عبداللہ عبداللہ کو اس تاریخی آغاز پر مبارکباد پیش کرتا ہے۔ جان کیری نے کہا کہ دونوں محب وطن اور اپنے ملک کی کامیابی کے لیے پرعزم ہیں۔ اس کا اس سے زیادہ ثبوت کیا ہوگا کہ تعاون و اتحاد کے جس جذبے کے تحت یہ دونوں مل جل کر امن، خوشحالی اور استحکام کے لیے افغان عوام کی خواہشات کی تکمیل کے لیے قومی شراکت داری کی حکومت بنانے پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ کے بقول، یہ ایک آغاز ہے، انجام نہیں۔ مشکل فیصلے ہونے ابھی باقی ہیں۔ افغانستان کی تاریخ کے اس نئے باب کے آغاز پر امریکہ ایک خود مختار، متحدہ اور جمہوری افغانستان کے ساتھ گہرے اور پائیدار تعلقات کی امید کرتا ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
ٹوڈیز وومن کے ساتھ صفیہ کاظم حاضر ہے۔ آج کل زیادہ سے زیادہ افریقی ٹیکسٹ میسجز، سوشل میڈیا اور ای میل کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ قائم کرتے ہیں۔ سینیگال میں خواندگی کے ماہرین عورتوں کو راغب کرنے اور پڑھنا لکھنا سکھانے کے لیے نئی ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی ایجوکیشنل، سائنٹیفک اینڈ کلچرل آرگنائزیشن یعنی UNESCO نے 2012 میں اس پروگرام کو ختم کر دیا تھا، لیکن اب اس پروگرام کو افریقہ کے 6 دوسرے ملکوں میں شروع کر دیا گیا ہے۔ مریاما ڈیپ لکھنا اور حساب کرنا سیکھ رہی ہیں۔ اس تعلیمی پروگرام کو انہوں نے 1 سال پہلے گھر پر ہی شروع کیا تھا جب وہ 39 برس کی تھیں۔ یونیسکو نے وزارت تعلیم کے ساتھ مل کر خانگی کا یہ پروگرام تیار کیا ہے۔ یہ پروگرام ہر روز سرکاری ٹیلی ویژن پر نشر کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام میں کچھ دن تک تو گنتی سکھائی جاتی ہے اور باقی دنوں میں اسپیلنگز۔ جو عورتیں اس میں حصہ لے رہی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ان سبق کو پڑھنے سے وہ زیادہ خود مختار ہو گئی ہیں۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ میرے پاس موبائل فون ہے، اس پر میں یہ پیغامات پڑھ سکتی ہوں اور بھیج بھی سکتی ہوں۔ اب مجھے اپنا موبائل لے کر کسی اور کے پاس نہیں جانا پڑتا کہ وہ مجھے پڑھ کر بتائیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ مریاما کہتی ہیں کہ یہ سبق بہت آسان ہے۔ وہ ہر ہفتے 3 موڈیولز میں شامل ہوتی ہیں، جبکہ وہ کل وقتی ملازمت کے ساتھ ساتھ 3 بچوں کی دیکھ بھال بھی کر رہی ہیں۔ سینیگال کے پاس خواندگی کے ان پروگراموں کے لیے محدود فنڈز ہیں۔ گھر پر پڑھنے کے یہ پروگرام بہت ہی سستے اور آسان بھی ہیں۔ کچھ عورتیں کلاس روم کو ترجیح دیتی ہیں۔ سینیگال میں ناخواندہ افراد میں سے کم از کم 2/3 خواتین ہیں، لیکن 39 سالہ آسٹاو کیٹا کہتی ہیں، وہ بتا رہی تھیں کہ میرے بچے مجھ پر ہنستے ہیں، انہیں کچھ عجیب سا لگتا ہے کہ میں نے اس عمر میں پڑھنا شروع کیا ہے۔ جب میں کوئی غلطی کرتی ہوں تو وہ مجھے صحیح کر دیتے ہیں، لیکن میں اس پر بہت فخر محسوس کرتی ہوں۔ انسٹرکٹر محمد داؤ ڈیالو کہتے ہیں کہ وہ دیوار پر لگے بلیک بورڈ کو بہت پسند کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پہلی بار جب انہوں نے اسے دیکھا تو محسور ہو کر رہ گئیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ وہ بھی اسے آزمائیں، لیکن میں نے انہیں بتایا کہ گنتی شروع کرنے سے پہلے وہ چاک بورڈ پر کام کریں۔ اس نئی ٹیکنالوجی کے استعمال سے وہ بہت ہی خوش ہیں۔ میم نڈیک مڈوب خزانچی ہیں۔ یہ خواتین تھوک میں کھانے کا سامان لاتی ہیں اور منافع کے ساتھ اسے فروخت کر دیتی ہیں۔ یہ سامان وہ صرف اپنے کلاس کے ساتھیوں کو بیچ سکتی ہیں۔ ان کلاسوں میں انہیں مفت تعلیم دی جاتی ہے اور اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، وہ جتنی دیر چاہیں وہاں رہ سکتی ہیں۔ یونیسکو اب اس پروگرام کو کینیا، نائجیریا اور گیمبیا میں شروع کر رہی ہے۔ صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سامعین، پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرل گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امریکہ میں کی جانے والی ایک تحقیق کے بعد یہ نتیجہ نکالا گیا ہے کہ نمک کی بجائے شکر بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے۔ تحقیق کاروں کی ٹیم کا کہنا ہے کہ شکر کی زیادہ مقدار دماغ کے ایک اہم حصے پر اثر انداز ہوتی ہے، جس کی وجہ سے دل کی دھڑکن میں تیزی اور فشار خون میں اضافہ ہوتا ہے۔ نیو یارک اور کینسس یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے ماہرین نے اس تحقیق میں فرانسیسی بالغان پر کیے جانے والے ایک حالیہ مطالعے کا حوالہ بھی دیا، جس کے نتیجے میں نمک اور ہائی بلڈ پریشر کے درمیان کوئی لنک ظاہر نہیں ہوا۔ امریکن جرنل آف کارڈیالوجی میں شائع ہونے والے ایک مضمون کے مطابق تحقیق کی قیادت کرنے والے ماہر امراض قلب ڈاکٹر جیمس ڈی نیکولا نے کہا ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کی اصل وجہ نمک نہیں بلکہ شکر ہو سکتی ہے۔ اس مطالعے میں تجویز کیا گیا ہے کہ سوڈیم کے مقابلے میں شکر کا ہائی بلڈ پریشر کے ساتھ زیادہ مضبوط تعلق ظاہر ہوا ہے۔ ڈاکٹر نکولا کے بقول صارفین کو نمک کم کرنے کی تلقین کرنے کی بجائے شکر سے باز رکھنا ایک زیادہ بہتر غذائی حکمت عملی ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ تحقیق زیادہ شکر کھانے کی وجہ سے انسانی صحت کو لاحق خطرات کا ایک واضح ثبوت ہے۔ سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ جسم میں شکر کی بلند سطح دماغ کے ایک اہم حصے ہائپو تھیلیمس پر اثر انداز ہوتی ہے، جس کی وجہ سے دل کی شرح اور بلڈ پریشر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اسی وجہ سے جسم میں انسولین کی پیداوار بھی زیادہ ہو جاتی ہے، جبکہ انسولین ہارمون بھی دل کی دھڑکن میں اضافے کا ایک اہم سبب سمجھا جاتا ہے۔ کینسس سٹی میں مڈ امریکہ ہارٹ انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ڈاکٹر نیکولا نے ایسے محققین سے اختلاف کیا ہے جو اس نظریے پر یقین رکھتے ہیں کہ نمک کم کھانے سے دل کی بیماریاں اور موٹاپے میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ انہوں نے اس کے برعکس تجویز پیش کی ہے کہ نمک میں کمی کرنے کی وجہ سے لوگوں میں میٹھے اور بھاری حراروں پر مشتمل کھانوں کی اشتہا بڑھ سکتی ہے، جس کی وجہ سے ذیابیطس اور موٹاپے کے خطرات میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگرچہ وجوہات کافی پیچیدہ ہیں، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ نمک کی کم سطح کی وجہ سے خون میں مخصوص چربی کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے۔ ماہر امراض قلب ڈاکٹر اسیم ملہوترا کے بقول شکر سے درپیش خطرات کو عوامی سطح کے لیے بہت کم سمجھا گیا ہے، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ شکر سے ہمیں غذائیت نہیں ملتی بلکہ بہت سے امراض کی وجہ بننے کے باعث شکر تنہا بہت بڑا خطرہ ہے۔ لیکن کوئین یونیورسٹی آف لندن سے منسلک گراہم بیک گریگر کا کہنا ہے کہ نمک سے زیادہ شکر کو ہائی بلڈ پریشر کا ذمہ دار ٹھہرانے کے لیے پیش کیے جانے والے ثبوت ناقابل یقین حد تک کمزور ہیں، کیونکہ دہائیوں پر پھیلے تحقیقی مطالعات میں نمک اور ہائی بلڈ پریشر کے درمیان مضبوط تعلق کو ظاہر کیا جاتا رہا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ شکر بذات خود اتنی نقصان دہ نہیں ہوتی، کیونکہ یہ جسم کی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ضروری ہے، مگر اس کی زیادتی کئی بیماریوں کی وجہ بن سکتی ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ امریکہ میں سیاحوں کا ایسے مقامات کی سیر کو جانا بہت عام ہے جو امریکہ کے صدور سے وابستہ رہ چکی ہوں۔ ان میں سے کچھ جگہیں ایسی ہیں جو اب کسی کی ذاتی ملکیت میں ہیں، جبکہ زیادہ تر نیشنل پارک سروس یا نیشنل آرکائیوز کے زیر انتظام ہیں، لیکن ایسی جگہیں سیاحوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے اور بزنس میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار کین فراباغ نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ایک خصوصی صدارتی آبائی قصبہ ایسا ہے جو یہاں آنے والوں کے لیے منفرد مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ امریکی آرمی سارجن سدھیر شرشتہ نیپال کا طویل سفر کر کے یہاں پہنچے ہیں۔ یہ اتوار کی ایک دھند آلود صبح ہے۔ سدھیر اپنے زیادہ تر ہندو قومیت والے آبائی ملک سے 13,000 کلومیٹر کا سفر کر کے یہاں آئے ہیں۔ وہ یہاں ان سینکڑوں لوگوں میں سے ایک ہیں جو جنوبی امریکی ریاست جارجیا کے دور دراز علاقے میں ایک چرچ میں داخل ہونے کے لیے قطار میں کھڑے ہیں۔ یہ پلینز علاقے کے چھوٹے سے قصبے میں غیر معمولی بات نہیں ہے۔ آج جو بھی یہاں موجود ہے، ہم سب مل کر اس فوجی کا، اس کی خدمات کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جین ویلیم مارانتھا بیپٹسٹ چرچ کی رکن ہیں، جو شاید اس 766 افراد کے قصبے کے 8 چرچوں کا سب سے بڑا چرچ نہ ہو، لیکن یہ ایک بڑا سیاحتی مقام ہے۔ سارجن شرشتہ یہاں آنے سے قبل بخوبی اس بات سے آگاہ تھے۔ یہ بہت ہی فائدہ مند ہے اور زندگی کو تبدیل کرنے والے تجربے جیسا ہے۔ یہ زندگی بھر میں ملنے والے صرف ایک موقع کی طرح ہے۔ مرانتھا ایک چرچ سے بڑھ کر مقام رکھتا ہے، یہ ایک زندہ تاریخ کی طرح ہے اور مقامی معیشت کے لیے اچھے بزنس کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مارانتھا کے رہائشی سنڈے اسکول ٹیچر بھی امریکہ کے سابق صدر رہ چکے ہیں۔ اس چرچ کے اب تک تقریباً 150 ارکان ہیں، ان میں سے 25 یا 30 کسی بھی اتوار کے روز دیکھے جا سکتے ہیں۔
When I teach, planes prospers. Isaiah, the great prophet, lived at the same time as his king did.
لیکن جن دنوں میں صدر کارٹر سنڈے اسکول میں لیکچر دیتے ہیں تو یہاں خالی جگہ ملنا مشکل ہوتا ہے۔
A lot of those people tell me they've never been in a church before in their life, but they just come to hear a politician teach the Bible and
بہت سے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی بھر میں کبھی بھی چرچ نہیں گیا، اور وہ یہاں ایک سیاستدان کی مذہبی تعلیمات سننے کے لیے آئے ہیں۔ جمی کارٹر کے صدر بننے سے قبل اور اس کے بعد بھی ان کا مذہب ان کی زندگی کا اہم حصہ رہا ہے۔
He trusted in the Lord, the God of Israel.
وہ 18 برس کی عمر سے سنڈے اسکول قسم کی تعلیمات دیتے آ رہے ہیں۔ اب ان کی عمر 90 برس ہو گئی ہے۔ ان کی کلاس ہمیشہ کی طرح بڑی ہوتی ہے اور مختلف عقائد کے لوگ یہاں آتے ہیں۔ جین ویلیمز کا کہنا ہے کہ یہاں آنے والے سیاح بائبل کی تعلیمات سے بڑھ کر بہت کچھ سیکھتے ہیں۔
You get an up-to-date history lesson sometimes.
وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ یہاں کبھی کبھار موجود وقت کی تاریخ تک درس حاصل کر سکتے ہیں۔ اگرچہ مسٹر جیمی کارٹر نے 140 سے زیادہ ملکوں کا سفر کیا ہے اور وہ کارٹر سینٹر کے ایک سرگرم قیادت جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ ابھی بھی اس چھوٹے سے قصبے میں رہتے ہیں جہاں وہ 90 برس قبل پیدا ہوئے۔ سدھیر شرشتہ کہتے ہیں کہ میں انہیں ذاتی طور پر ملنے کا خواہش مند تھا، نہ کہ انہیں ٹی وی پر دیکھوں یا ان کی کتابیں پڑھوں یا ان کے بارے میں خبریں پڑھوں۔ جب سرجن سرشتہ نیپال میں اپنے دوستوں اور خاندان والوں سے ملنے جائیں گے تو ان کے پاس پلینز علاقے کی سیر کے دوران خریدے گئے سووینئر یا پوسٹ کارڈ سے زیادہ کچھ ہوگا۔ اب ان کے پاس امریکہ کے سابق کمانڈر ان چیف کے ساتھ لی گئی ایک تصویر بھی ہوگی۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر ویٹو میئر اور انجینئر مشا ڈومنسکی۔ اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام راؤنڈ ٹیبل پیش کریں گی نفیس احود بھائی، ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گی شہناز نفیس۔ اور اس سے پہلے خبروں کا ایک بلیٹن۔